बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेडियो तहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं ताहा शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामिन सूरह इब्राहिम की आयात 32 से 34 तक की तिलावत और इन आयात का तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। कारी थे असगर बुरुमंद। और सामिन अब इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप सामिन प्रोग्राम गिरदो पेश समाअत फरमाएंगे, जिसमें पहले आलमी खबरें पेश की जाएंगी, फिर सियासी मसाइल पर मुश्तमिल गुफ्तगू भी शामिल रहेगी। और प्रोग्राम गिरदो पेश के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समाअत फरमाएंगे, और नात के बाद रोज का मुस्तकिल सिलसिलेवार प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। प्रोग्राम यादों के झरोखे के बाद अशरे फजर की मुनासिबत से रेडियो तहरान का खसूसी प्रोग्राम आप समाअत फरमाएंगे, और इस खसूसी प्रोग्राम के बाद आईने सहाफत पेश किया जाएगा, और प्रोग्राम आईने सहाफत के बाद आप प्रोग्राम इस्लाम की मारफत समाअत फरमाएंगे, जो हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। सामने हमारी शाम की दूसरी मजलिस की नशरियात शॉर्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ज़ और मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehar.tv.ir। अब से कुछ लम्हों बाद प्रोग्राम गिरदो पेश के साथ हाजिर होंगे। पेश खिदमत है प्रोग्राम गिरदो पेश। سامعین نشریات ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی تقریبات عشر فجر کے دوسرے دن صدر اور کابینہ کے ارکان کی بانی انقلاب اسلامی کے مزار پر حاضری۔ بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ صافی گلپائگانی کے جلوس جنازہ میں علماء اور عوام کی بھرپور شرکت۔ نماز جنازہ حضرت معصوم قم کے حرم مطہر میں ادا کر دی گئی۔ پاکستان کے نئے چیف جسٹس کی حیثیت سے عمر عطا بندیال نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بانی انقلاب اسلامی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر بھروسہ اور عوام کی طاقت و حمایت پر یقین رکھتے تھے۔ معاف کیجیے گا، امام خمینی اللہ پر بھروسہ اور عوام کی طاقت و حمایت پر یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے اقتدار میں عوام کو بھرپور شراکت داری دی۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی اور ان کی کابینہ کے اراکین نے عشر فجر کے دوسرے دن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور ان کی امنگوں سے تجدید عہد کیا۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے عشر فجر اور اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ کی آمد کی مناسبت سے بدھ کی صبح بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ صدر مملکت نے اپنی کابینہ کے اراکین کے ہمراہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دے کر عصر حاضر کے عظیم رہنما اور شہداء انقلاب کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کے صدر اور ان کی کابینہ نے اس موقع پر شہداء انقلاب کے مزار پر حاضر ہو کر شہید محمد علی رجائی، محمد جواد باہنر اور محمد حسین بہشتی کی ارواح کے لیے فاتحہ خوانی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ صدر مملکت نے اس موقع پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ خدا پر توکل اور عوام پر پوری توجہ دیتے تھے، اور خدا پر توکل اور عوام کو اپنے ساتھ رکھنا آپ کے دو بنیادی اصول تھے، جن کی بدولت صدی کا سب سے بڑا انقلاب برپا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ عوامی طاقت اور اقتدار میں ان کی شراکت پر یقین رکھتے تھے اور ان کے فیصلے کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ اسلامی انقلاب نے جہاں بھی کامیابی حاصل کی وہاں عوام میدان میں موجود رہے اور ان کی بدولت ہی کامیابی حاصل ہوئی۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وطن واپسی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے ملک بھر میں 10 روزہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحانہ انداز میں وطن واپسی کی مناسبت سے شروع ہونے والے عشر فجر کی تقریبات ملک کے مختلف علاقوں میں منعقد کی جا رہی ہیں۔ جشن عشر فجر کے آغاز کی مناسبت سے دیگر تقریبات کا انعقاد بھی ہوا، جن میں تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے سے تاریخی بہشت زہرہ قبرستان تک بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے راستے میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پھولوں کی بارش، مسلح افواج کی موٹر سائیکل پریڈ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے میں منعقد ہونے والے خصوصی پروگرام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 43 سال قبل یکم فروری 1979 کو اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی جلا وطنی کے بعد ایران واپس تشریف لائے تھے اور قوم نے آپ کا فقید المثال استقبال کیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وطن واپسی کے محض 10 روز بعد 11 فروری 1979 کو ایران کا عظیم اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا۔ اس موقع پر بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جبکہ ایران بھر میں جشن انقلاب کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے۔ سبھی چھوٹے بڑے شہروں، قریوں اور دیہاتوں کو قومی پرچموں، برقی قمقموں اور انقلاب و شہدا کی تصاویر سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران بھر کی مساجد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی کے وقت کی یاد میں خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا گیا، جبکہ ملک بھر کے کلیساؤں میں، ناقوس ٹرینوں اور بحری جہازوں کے ہارن اور اسکولوں میں انقلاب کے گھنٹے بجائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ سے شہیدوں کے قبرستان، بہشت زہرہ جانے والے تاریخی راستے، موٹر سائیکل سواروں کی ریلی میں نکالی گئی اور اس راستے پر پھول نچھاور کیے گئے۔ ایران کے ایئر ڈیفنس فورس کو ملی اتحاد و یکجہتی کے نتیجے میں آج عالمی سطح پر فضائی برتری حاصل ہے۔ یہ بات ایران کے بری فوج کے ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے سربراہ بریگیڈیئر علی رضا سباہی فرد نے بدھ کے روز جنوبی ایران کے جزیروں سیری، تمبے بزرگ اور ابو موسیٰ میں قائم ایئر ڈیفنس یونٹوں کے معائنے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ بریگیڈیئر سباہی فرد نے کہا کہ اسلامی انقلاب کے بعد ہماری مسلح افواج کی طاقت اور تسلط میں بہت فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب اسلامی سے پہلے ہماری مسلح افواج مکمل طور سے غیر ملکی مشیروں کے تابع تھیں، لیکن آج ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج اور خاص طور سے ایئر ڈیفنس فورس کی طاقت و توانائی عوام کی پشت پناہی اور رہبر انقلاب اسلامی کے فرامین کی پیروی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی بری فوج کی ایئر ڈیفنس فورس نے پچھلے 43 برس کے دوران اس شعبے میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ان کامیابیوں کو نئی نسل اور خاص طور سے بری فوج کے فرض شناس سپاہیوں کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ بریگیڈیئر سباہی فرد کا کہنا تھا کہ آج ایرانی قوم اپنی سرنوشت کے تعین کا پورا اختیار رکھتی ہے اور امور مملکت میں شریک ہے۔ بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ صافی گلپائگانی کی نماز جمعہ قم المقدسہ میں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں ادا کر دی گئی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائگانی پیر کی شب 103 سال کی عمر میں اس دار فانی سے رحلت کر گئے تھے۔ آیت اللہ صافی گلپائگانی کی نماز جمعہ میں قم اور دیگر شہروں سے آنے والے ہزاروں طلبہ اور اساتذہ اور عام لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کورونا پروٹوکول کا پورا خیال رکھا گیا اور سماجی فاصلے پر خاص توجہ دی گئی۔ انہوں نے برسوں حوض علمی قم میں تدریس کے فرائض انجام دیے اور سینکڑوں شاگردوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ درجنوں کتابیں تصنیف کیں۔ آیت اللہ صافی گلپائگانی کے پیکر مطہر کو تدفین کے لیے عراق کے شہر کربلا معلیٰ منتقل کیا جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے نے اس عالم ربانی کی وفات پر اپنے تعزیتی پیغام میں انہیں حوض علم قم کا اہم ترین ستون قرار دیا ہے۔ ایران کی کابینہ نے بھی آیت اللہ صافی گلپائگانی کی وفات پر قوم کو تعزیت پیش کی ہے اور آج بدھ کے روز ملک میں ایک روز کے عام سوگ کا اعلان کیا ہے، جبکہ قم شہر میں آج عام تعطیل ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے صدر عارف علی علوی نے جسٹس عطا عمر بندیال نے چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیراعظم عمران خان، وفاقی وزراء، پاکستان کے آرمی چیف اور دیگر اعلی عہدیداروں نے شرکت کی۔ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے اپنے کیریئر کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے کئی اہم فیصلے سنائے۔ سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق جسٹس عمر عطا بندیال 63 سال کی عمر میں 2 فروری 2022 سے 16 ستمبر 2023 تک 1 سال 6 مہینے 25 دن تک پاکستان کے چیف جسٹس رہیں گے۔ عہدے کا لطف اٹھانے کے بعد نئے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکلا تیاری کر کے آئیں اور التوا سے گریز کریں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے وبا کے معاملات میں مسلسل کمی کے باوجود گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1733 لوگوں کی موت ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا وائرس کے وبا کے معاملات میں مسلسل کمی کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں میں 121,456 فعال معاملے کم ہوئے، جبکہ اس دوران 1733 لوگوں کی موت ہوئی۔ اس دوران ملک بھر میں 57,42,659 افراد کو کووڈ ویکسین لگایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بدھ کی صبح 7 بجے تک 1,67,29,42,707 کووڈ ویکسین لگائے گئے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کی طرف سے بدھ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران 161,386 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ اس وقت ہندوستان میں کرونا کے فعال معاملے 121,456 سے کم ہو کر 16,21,603 پر آ گئے ہیں۔ اس دوران 2,54,076 مریضوں کے صحتیاب ہونے کے بعد صحتیابی کی شرح 94.91% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ملک میں اب تک 3,95,11,307 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ نے طالبان کے ساتھ تعاون کو عورتوں کے حقوق کے احترام سے مشروط کر دیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر روبرٹو مرسولا کہنا تھا کہ ہم دنیا کو افغان سماج میں خواتین کی صورتحال سے آگاہ کرنے اور ان کے حقوق کے احترام کے لیے طالبان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ نے افغان خواتین کے صنفی امتیاز برتے جانے کی مذمت کی اور طالبان کی اسلامی حکومت کے ساتھ دنیا کے تعاون کو خواتین کے حقوق کے احترام سے مشروط قرار دیا۔ اسپیکر یورپی پارلیمنٹ روبرٹو مرسولا نے کہا کہ دنیا افغان خواتین کے معاملے کو فوقیت دینے اور طالبان حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعاون کے لیے خواتین کے حقوق کی پاسداری کو پیشگی شرط کے طور سے مد نظر رکھے۔ یورپی یونین نے افغان وومن ڈیز جیسے پروگرام منانے کو ضروری قرار دیتے ہوئے یورپی ملکوں کو عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ افغان عورتوں کے حقوق کے معاملات کی اعلیٰ ترین سطح پر اپنے ایجنڈے میں شامل کریں۔ یورپی یونین نے افغان وومن ڈیز کے پروگرام اور کانفرنسوں میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغان خواتین اور لڑکیوں کی ناگفتہ بے صورتحال اور نیز ان کے حقوق اور سماجی پوزیشن کو پہنچنے والے نقصانات پر توجہ مرکوز کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے امور میں روسی صدر کے خصوصی نمائندے نے طالبان کے خلاف عائد پابندیوں کے خاتمے کو ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام اور دہشت گردی نیز منشیات کے خلاف ٹھوس اقدامات سے مشروط کیا ہے۔ ضمیر کابلوف کا کہنا تھا کہ طالبان انتظامیہ کی جانب سے بین الافغانی امن کے عمل کی تکمیل، ایک متوازن قومی اور سیاسی حکومت کے قیام، دہشت گردی اور منشیات کے خلاف ٹھوس اور مؤثر اقدامات کی صورت میں تمام پابندیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ طالبان کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں روسی صدر کے خصوصی نمائندے کی بیان کردہ شرائط سے پتہ چلتا ہے کہ روس بھی دیگر ملکوں کی طرح اس حکومت کو تسلیم کیے جانے کو ان وعدوں کی تکمیل سے مشروط سمجھتا ہے جو انہوں نے افغانستان کے اقتدار میں آنے سے پہلے کیے تھے۔ عراق میں صاحب اہل الحق کے سربراہ نے اپنے ملک پر ترکی کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ عراق کی تحریک استقامت کی جانب سے ترکی کو وقت پر منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق قیس الخزالی نے اپنے ایک ٹویٹ میں شمالی عراق پر ترکی کے جنگی طیاروں کے منگل کی رات کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترکی نے پی کے عناصر کو نشانہ بنانے کے بہانے صوبہ نینوا میں مخمور پہاڑی سلسلے پر حملہ کیا ہے جس میں کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ اصحاب اہل الحق کے سربراہ خزالی نے اس حملے پر عراق میں پائے جانے والی سیاسی خاموشی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس حملے کو عراق کے اقتدار اعلی اور قومی سلامتی اور عرضی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے ایک اور شیعہ عالم دین کو حراست میں لے لیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے سیکورٹی اہلکاروں نے مشہور شیعہ عالم دین شیخ کاظم العمری کو شہر مدینہ منورہ سے گرفتار کر لیا، جبکہ سعودی عرب کی ظالم عدالت نے شیخ عبداللطیف الناصر کو بھی 8 سال کی سزا سنائی ہے۔ سعودی عرب کے میڈیا ذرائع کہنا ہے کہ شیخ کاظم العمری مرحوم آیت اللہ شیخ محمد العمری کے فرزند اور مدینہ منورہ میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی دامت ذلہ کے وکیل ہیں۔ ان کو 2010 میں بھی گرفتار کیا گیا تھا اور ابھی تک ان کی گرفتاری کا سبب پتہ نہیں چل سکا، جبکہ سعودی عرب کے اداروں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی ہے۔ دریں اسنا 2019 سے سعودی عرب کی جیل میں بند شیخ عبداللطیف الناصر کو 8 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ بحرین جا رہے تھے، جبکہ بحرین سے لگنے والی مشترکہ سرحد پر واقع ملک فہد پل پر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تقریباً 2.5 سال سے 2.5 سال گزرنے کے بعد اب ان پر چارج شیٹ لگائی گئی اور مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں پر ظلم و ستم گرچہ ہمیشہ روا رہا ہے، تاہم اس ملک میں جب سے محمد بن سلمان ولی عہد بنے ہیں نہ صرف شیعہ مسلمانوں بلکہ تمام مخالفین کی سرکوبی میں تیزی آ گئی ہے، اور گزشتہ مہینوں میں کم سے کم 4 شیعہ مسلمان نوجوانوں کو سعودی حکومت کی پالیسیوں کی مخالفت کرنے کے الزام میں سزائے موت دی جا چکی ہے۔ یمنی حکومت کے نگران اعلی عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل امت مسلمہ کے اندرونی مسائل و مشکلات سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ان مسائل و مشکلات سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سیکرٹری جنرل اور یمنی حکومت کے نگران اعلی عبد الملک بدر الدین الحوثی نے مختلف یمنی علاقوں کے قبائل اور گروہوں کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے الجوف میں امن و آشتی اور مسائل کے حل کے لیے مختلف شخصیات اور سرکاری عہدیداروں کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ دشمن کئی طرف سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام میں پھوٹ ڈالیں اور پیدا ہونے والے اختلافات سے اپنے مقاصد حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور اس کے حامی ممالک یمنی عوام کو اپنا مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ غاصب سین حکومت سے مکمل ہم آہنگ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے موقف ایسے ہیں جو یمنی عوام کے مقابلے میں متحد ہیں، ان کے مشترکہ موقف یمنی عوام پر مکمل واضح ہیں۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یمنی عوام کا فرض ہے کہ بالکل متحد رہیں اور ملک کو اغیار کا تابع نہ بننے دیں۔ دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت جب جارح قوتوں کی جانب سے یمنی فوج کے ڈرون اور میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ جدید ترین دفاعی سسٹم کی خریداری کے سودے بھی کر رہے ہیں۔ محمد الحوثی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دفاعی سسٹم یمن کی مسلح فوج کے ڈرون طیاروں کے حملوں اور میزائلوں کو ناکام بنانے میں بے بس رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دفاعی سسٹم سے یمن کے مسلح افواج کے ڈرون طیاروں کے حملوں اور میزائلوں کو ناکام بنانے کے بارے میں دعوے اس سے قبل بھی کیے جاتے رہے ہیں، جن کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ یمن کے خلاف سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے حملوں اور جارحیت کا سلسلہ مارچ 2015 سے جاری ہے۔ ان حملوں میں اب تک لاکھوں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر اور در بدر ہو چکے ہیں۔ یمن پر سعودی اتحاد کی فوجی جارحیت میں یمن کی 85% سے زیادہ بنیادی تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں، اور بری بحری اور فضائی محاصرے کے نتیجے میں یمنی عوام کو غذائی اشیاء اور جان بچانے والی دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے سیاسی مسائل پر گفتگو کا۔ تو اس حوالے سے اسٹوڈیو میں سخت موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
راشد صاحب، آپ سے سوال کرنا چاہیں گے، اسلامی انقلاب کی کامیابی و کامرانی کے بنیادی عوامل کیا تھے، اور وہ کون سی اساسی قوت ہے جس نے اس انقلاب کو آج بھی تمام تر دشمنی اور مشکلات کے باوجود زندہ و پائندہ رکھا ہوا ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج کل عشرہ فجر کی مناسبت سے اسلامی جمہوری ایران میں مختلف پروگرام چل رہے ہیں، اور آپ نے یقیناً خبروں میں بھی یہ بات بیان کی ہوگی کہ 1979 میں جو انقلاب ایران کی سرزمین پہ برپا ہوا، ایک ایسا بے مثال انقلاب تھا کہ جس کی مثال صدر اسلام کے بعد بہت کم جگہوں پہ محسوس ہوتی ہے کہ جو خالصتاً دین اسلام کے لیے اور للہیت کے لیے اور خدا کے لیے جو انقلاب برپا ہوا اور جس کی قیادت ایک عالم دین، ایک مرجع اور ایک جید عالم دین کے ذریعے سے تھی، اور یقیناً اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انقلاب بھی اسلامی تھا، اس کے اہداف بھی اسلامی تھے، ان کے اغراض و مقاصد بھی اسلامی تھے
جی.
اور اس انقلاب کو جس چیز نے ابھی تک زندہ و پائندہ رکھا ہے وہ بھی وہ الہی جوش، جذبہ، الہی ایمان اور تقویٰ اور پرہیزگاری ہے کہ جو اس قیادت کے، چاہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ہو یا موجودہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی صورت میں ہو، تو بنیادی تو وہی ہے کہ چونکہ یہ ایک قرآنی اور ایک الہی اور رحمانی انقلاب تھا، اور یقیناً جو قوت خدا سے منسلک ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور باقی جتنی قوتیں ہیں وہ عارضی ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان اگر، مومنین اگر، مسلمان اگر خلوص دل کے ساتھ، یعنی واقعاً جس کو تمام تر مفاہیم کے ساتھ للہیت کہتے ہیں، اس کے ساتھ اگر قدم بڑھائیں تو کامیابی یقیناً مقدر ہوتی ہے. اور خود قرآن پاک کی آیہ کریمہ میں بڑے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو خداوند عالم ان کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہے. تو یہ انقلاب بھی بنیادی طور پہ راہ خدا میں ایک جد و جہد تھی جس کی قیادت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی. اصل میں جب بھی ہم انقلاب کو دیکھتے ہیں اور جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو نقطہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ زمان و مکان کے عنوان سے کن حالات میں اور کس خطے میں یہ انقلاب کامیاب ہوا. جب انسان اس زمان اور مکان کو دیکھتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اس انقلاب کی قوت اور طاقت کتنی ہے. دیکھیں، جب یہ انقلاب کامیابی کی طرف چل رہا تھا تو اس وقت پوری دنیا پہ دو سپر پاور کا قبضہ تھا. پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی. ایک طرف سوویت یونین کا مشرقی بلاک تھا اور دوسری طرف امریکہ کی صورت میں ایک مغربی بلاک تھا. تو یہ مشرق اور مغرب دنیا بٹی ہوئی تھی، اور جسے آپ سیاسی اصطلاح میں کہتے ہیں بائی پولر نظام تھا، یعنی دو پول تھے اور ان دونوں کے درمیان بھی ہمیشہ ایک سرد جنگ کی کیفیت رہتی تھی، اور دنیا کا کوئی بھی ملک ان دونوں کی یا دونوں میں سے ایک کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر پاتا تھا. یعنی جو بھی تبدیلیاں ملکوں میں آتی تھیں، علاقے میں آتی تھیں، تو اس کے پیچھے یا سوویت یونین یعنی یا سوشلسٹ نظریہ ہوتا تھا، یا اس کے پیچھے سرمایہ دارانہ فکر اور افکار و نظریات ہوتے تھے، یا دوسرا اگر ملکوں کو عنوان سے دیکھیں تو یا وہ امریکہ کے ڈکٹیشن قبول کرتا تھا یا وہ سوویت یونین کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس انقلاب کو برپا کیا تو ایک بڑا نعرہ جو اس وقت تھا وہ تھا لا شرقیہ لا غربیہ، کہ ہم نہ مشرق کو مانیں گے اور نہ مغرب کی ڈکٹیشن لیں گے، یعنی ہم اپنا نظام لے کے آئیں گے، ہم کسی سپر پاور کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم کسی کے اعلی کار نہیں بنیں گے، ہم کسی کے خطے کے اندر پولیس مین نہیں بنیں گے کہ کسی بڑی طاقت کے لیے خطے کے اندر ہم ایک اعلی کار کے طور پہ رہیں گے. چونکہ ایران کی جو ماضی تھا، ایران کا جو شاہ تھا، وہ بنیادی طور پہ چونکہ مغرب کا ہی اعلی کار تھا، تو اس لحاظ سے امریکہ کو اس سے سب سے بڑا جھٹکا پہنچا. اور سوویت یونین کی بھی خواہش تھی کہ جہاں پہ امریکہ کو شکست ہو تو اس کے جواب میں ان کو کامیابی ملے، لہذا انہوں نے بھی پوری کوشش کی کہ یہ انقلاب اسلامی نہ رہے. مغرب اور امریکہ کو تو خود شکست ہو رہی تھی کہ ان کا اپنا ایک ٹاؤٹ جو ہے وہ شکست کھا رہا تھا، دوسری طرف سوویت یونین کو یہ شکست مل گئی کہ اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بن رہا تھا کہ کوئی اس کے نظریات کے حامل کوئی پارٹی، کوئی شخصیت، کوئی گروہ ایران پہ غالب آ سکے. تو لہٰذا اگر زمان کے عنوان سے دیکھیں تو ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ جو اس دور میں جس نے عالمی سیاست کا رخ بدل کے رکھ دیا.
بالکل.
اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ طاقتیں جو مشرق اور مغرب کی طاقتیں تھیں, جو امریکہ اور سوویت یونین تھی, جو کبھی کسی مسئلے پہ متفق نہیں ہوئی, ہمیشہ یہ آپس میں حالت جنگ میں رہتی تھی, لیکن اس انقلاب کو یعنی اسلامی انقلاب کو کمزور کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ دونوں اکٹھے ہو گئے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایران عراق جنگ میں انہوں نے صدام کا بھرپور ساتھ دیا. تو اس تناظر میں اگر دیکھیں زمان اور مکان میں, اور پھر اس انقلاب کی اساس کی طرف آپ نگاہ کریں, اور اس وقت انقلاب جہاں پہ کھڑا ہے تو اسے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کے پائندہ ہونے کا اور اس کا ثابت قدم رہنے کا جو ایک بڑا عامل ہے وہ خود خدا کی اس ذات سے, اس توحید سے اپنے آپ کو منسلک کرنا تھا, جس کی وجہ سے تمام شیطانی طاقتوں نے مل کے بھی کوشش کی, لیکن رحمانی طاقت کے حامل اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا.
جی ڈاکٹر راشد نقوی صاحب, آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب سماعت فرمائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, عزت دی کتنا بے کو انسان بنایا، میرے کملی والے نے انسان کو انسان بنایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ تور بنایا، میرے کملی والے نے
روشن. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 بہمن، 30 جمادی الثانی اور 2 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دو فروری سن 1907 عیسوی کو روس کے ممتاز کیمیا دان مندولیف کا 73 سال کی عمر میں سینٹ پیٹر انتقال ہوا. وہ بڑے فعال محقق اور معلومات کا خزانہ تھے. مندولیف کی اہم تحقیقات میں کرۂ ارض پر موجود کیمیائی عناصر کے جدول کی تدوین کا نام لیا جا سکتا ہے. اس کتاب سے اب بھی دنیا کے اکثر کیمیا دان استفادہ کرتے ہیں. دو فروری سن 1914 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب شوکت تھانوی پیدا ہوئے. ان کا آبائی وطن ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں تھانہ بھون تھا، اسی نسبت سے وہ تھانوی کہلاتے تھے. شوکت تھانوی نے ابتدائی تعلیم بھوپال میں حاصل کی، پھر وہ لکھنؤ چلے گئے جہاں شاعری، صحافت اور انشا پردازی کا شوق پیدا ہوا. انہی دنوں اخبار ہمدم میں ملازم ہوئے اور سید جالب کے زیر تربیت ادب اور صحافت کو مشغلہ بنایا. پھر لکھنؤ کے متعدد اخبارات میں کام کیا. 1930 عیسوی میں ان کا افسانہ سودیشی ریل ماہنامہ نیرنگ خیال کے سال نامے میں شائع ہوا، جس نے انہیں پورے ہندوستان میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. اس کا ترجمہ ہندوستان کی تمام زبانوں کے علاوہ انگریزی میں بھی شائع ہوا. 1938 عیسوی میں وہ آل انڈیا ریڈیو سے ڈرامہ نگار اور صداکار کے طور پر وابستہ ہوئے. انہوں نے متعدد تصانیف یادگار کے طور پر چھوڑیں، جن میں موج تبسم، بحر تبسم، بار خاطر، نیلوفر، جوڑ توڑ، خدا نخواستہ اور قاعدہ بے قاعدہ قابل ذکر ہے. اس کے علاوہ ماں بدولت کے نام سے خود نوشت سوانح حیات بھی انہوں نے تحریر کی، اور ادبی خاکوں کا ایک مجموعہ شش محل بھی یادگار کے طور پر چھوڑا ہے. دو فروری سن 1882 عیسوی کو آئرلینڈ کے ایک ممتاز افسانہ نگار، ناول نگار اور شاعر جیمس جوس پیدا ہوئے. انہوں نے اسکول اور یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد دنیا ادب میں قدم رکھا. جیمس جوس سن 1912 عیسوی میں ہمیشہ کے لیے آئرلینڈ سے چلے گئے اور اٹلی، فرانس اور پھر جرمنی میں قیام کیا، لیکن انہوں نے اپنی نگارشات میں اپنے ملک کو فراموش نہیں کیا۔ ان کو کئی زبانوں پر عبور بھی حاصل تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے زمانے میں مصنف کی حیثیت سے مشہور نہیں ہوئے تھے، اس لیے ٹیوشن پڑھا کر اپنی مالی ضروریات پوری کرتے تھے۔ یولیسیس ناول جیمس جونز کا ادبی شاہکار شمار ہوتا ہے۔ زندگی کے آخر میں ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی۔ 13 جنوری سن 1941 کو ان کا انتقال ہوا۔ تیرہ بہمن سن 1339 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور دانشور مرزا محمد حسین فاضل تونی نے وفات پائی۔ وہ سن 1257 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مشرقی علاقے فردوس میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنا تعلیمی دور ممتاز اساتذہ کے سائے میں گزارا۔ فاضل تونی نے ممتاز علماء و اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اعلیٰ علمی و معنوی مدارج پر فائز ہوئے۔ فاضل تونی کو فقہ، اصول فقہ، حکمت، عرفان، ریاضی، نجوم اور عربی ادب کے بارے میں بہت اچھی اور وسیع معلومات تھیں۔ وہ بعد میں تہران یونیورسٹی میں پروفیسر بنے اور عربی زبان و ادب اور فلسفی کی تدریس کی ذمہ داری ان کو دی گئی۔ مرزا محمد حسین فاضل تونی نے حکمت قدیم اور الہیات جیسی اہم کتابیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ تیرہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو امریکی وزارت خارجہ نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایران پہنچنے کے بعد آپ کے سب سے پہلے عوامی خطاب پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس تقریر کو امریکہ مخالف قرار دیا۔ واضح رہے کہ 12 بہمن کو اپنے وطن واپس پہنچنے پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایرانی عوام نے زبردست استقبال کیا اور شہدائے انقلاب اسلامی کے قبرستان بہشت زہرا میں ایرانی عوام کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے خطاب کرتے ہوئے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کی ظالم و جابر حکومت کی سب سے بڑی پشت پناہ امریکی حکومت کے خلاف اپنے کھلے موقف کا اظہار کیا تھا۔ امریکی وزارت خارجہ کے بیان کے بعد صہیونی حکومت نے بھی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ایران کی انقلابی حکومت غاصب صہیونی نظام کی سخت ترین مخالف ہوگی۔ سوویت یونین کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی تاس نے بھی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی نے اس ملک میں انقلابی تحریک کو ایک تقدیر ساز مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
ایران کی آواز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر
جمہوریہ اسلامی سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43rd سالگرہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43rd سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں.
این بانگ آزادیست که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است. دشمن بداند ما موج خروشانیم، زائده بحریم فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم. تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد واژگون از ما، دامان آزادی شد لالگون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم. زنجیر استعمار مردان بگسستیم، از دام اهریمن با یاد حق رستیم، ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم، ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم.
الله اکبر خمینی رهبر.
بیسویں صدی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ صدی جنگ کے ساتھ ساتھ بعض ملکوں اور حکومت کی عالمی سطح پر ایک دوسرے پر برتری اور طاقت کے حصول کی صدی رہی ہے. اس صدی کے صرف 13 ہی گزرے تھے کہ دنیا نے پہلی عالمی جنگ کو ہوتے ہوئے دیکھا. اکثر ممالک چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس جنگ میں داخل ہو گئے. یہ جنگ عالم اسلام میں سلطنت عثمانیہ کی نابودی پر منتج ہوئی اور اسلامی سرزمینوں پر سامراجی سازشوں کے آغاز کا پیش خیمہ ہوئی. سلطنت عثمانیہ کے جس کے مختلف علاقے سامراجی طاقتوں کے تسلط کی وجہ سے سخت حالات میں گرفتار تھے، اس مرتبہ نئے ظلم کا شکار ہو گئے اور چھوٹے ملکوں کے دائرے میں ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیے گئے، اور جنگ میں کامیاب ہونے والی قوتوں من جملہ برطانیہ اور فرانس میں تقسیم کر دیے گئے. برطانیہ اور فرانس کے جو واحد اسلامی حکومت کی دوبارہ تشکیل سے خوف زدہ تھے، بظاہر ان چھوٹے ملکوں کو سیاسی آزادی دینے پر مجبور ہوئے، لیکن حقیقت میں انہوں نے بعض قوتوں کو ان ملکوں میں اپنے سیاسی اہداف و مقاصد کو آگے بڑھانے پر مامور کر دیا. برطانیہ اور فرانس نے اقتصادی اور ثقافتی لحاظ سے ان چھوٹے ملکوں پر اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے جرائم کا ارتکاب کیا. اس درمیان ایک اہم ملک کے عنوان سے مصر علاقے میں اپنی سوق الجیشی حیثیت کے حامل ہونے کی بنا پر برطانیہ سامراج کی قلمرو میں چلا گیا۔ انہیں ابتدائی برسوں میں برطانوی حکومت نے بالفور بیانیہ جاری کرنے کے ساتھ فلسطین پر یہودیوں کے تسلط کے لیے زمین ہموار کرنی شروع کر دی۔ ایران کا پہلی عالمی جنگ میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں رہا تھا، لیکن ایران کی جغرافیائی حیثیت اور اس کے نالائق بادشاہوں کی وجہ سے ایران روس اور برطانیہ کے فوجیوں کے رفت و آمد راستے میں تبدیل ہو گیا، اور آخرکار پہلی عالمی جنگ کے خاتمے تک برطانیہ نے تقریباً ایران کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ 20 سال کے بعد دنیا نے دوسری عالمی جنگ کا مشاہدہ کیا، ایسی جنگ کہ 6 سال تک جاری رہی، اور اس جنگ کا نتیجہ امریکہ اور سابق سوویت یونین کی آپسی برتری اور عالمی طاقت کی رقابت کی صورت میں ظاہر ہوا، اور مسلمان ملکوں کو اس جنگ کے نتیجے میں سامراج کی جانب سے بھوک، غربت، بیماریاں اور ویرانیاں ملیں۔
سامعین، اسلامی ملکوں کی قلمرو میں اغیار کی موجودگی اور ان ممالک کی ثقافتی میراث کو نابود کرنے کی کوشش کے ساتھ ہی ان ملکوں میں بعض گروہ اور دھڑے تشکیل پائے کہ جنہوں نے مارکسزم، سوشلزم، لبرلزم کے دائرے میں اپنے نظریات کو عوام میں پھیلانا شروع کر دیا، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ افکار و نظریات عوام کو نجات دلا سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض گروہوں نے مکمل طور پر اپنی اسلامی شناخت کو کھو دیا اور اپنی نجات کا سامان مغربی فرہنگ و ثقافت میں ہی ڈھونڈنے لگے، لیکن بعض دیگر گروہوں نے کوشش کی کہ اسلام اور ان مغربی نظریات کے حامل گروہوں کے درمیان رہتے ہوئے کوئی بیچ کا راستہ تلاش کریں۔ بہرحال شیعہ و سنی علماء میں ابھی کچھ ایسی شخصیات موجود تھیں جنہوں نے اسلامی اقدار کے احیاء کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر دیا۔ اسلامی ملکوں میں مختلف سطح پر اسلامی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے شخصیات سامنے آئیں، ان میں اہم ترین نام سید جمال الدین اسد آبادی کا ہے۔ وہ ایران اور عراق کے حوزہ‌ہائے علمیہ میں تعلیم حاصل کر چکے تھے اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اسلامی سرزمین کے سفر میں گزارا۔ سید جمال الدین اسد آبادی نے ہمیشہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو مغرب کے سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تسلط سے آزاد کرائیں اور ان کو اس حوالے سے آگاہ رکھیں۔ انہوں نے افغانستان میں اخبار جریدے شائع کیے اور دینی و تاریخی کتابیں تحریر کی۔ ہندوستان میں انہوں نے مادہ پرستانہ نظریات اور وہابی رجحانات کے خلاف جد و جہد کی، اور آخر کار مصر میں ایک جماعت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی جس نے جلد ہی تمام لوگوں میں کافی اثر و رسوخ حاصل کر لیا، اور اس نے سامراج کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا کہ اسے مصر سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے مصری ادب و رسوم کے جو بادشاہوں کی تعریف اور ان کی مدح سرائی سے مختص تھا کی اصلاح کی کوشش کی، اور مصر کے سیاسی حالات کو عوامی سطح پر اجاگر کیا اور عام لوگوں میں اس احساس کو پیدا کیا کہ وہ بھی اپنے حق کا دفاع کرنے میں آزاد ہیں۔ ایران میں سید جمال الدین کے نظریات شیعہ علماء کی ہدایت کے ساتھ انقلاب مشروطہ پر منتج ہوئے، ایسا انقلاب کہ جس نے نظام سلطنت کو تھوڑی مدت کے لیے ہی صحیح لیکن سلطنت مشروطہ میں تبدیل کر دیا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں ایران میں پہلی مرتبہ قومی مجلس شورا قائم ہوئی، ہرچند کہ اس میں بادشاہ کے افراد شامل تھے اور ایک نمائشی مجلس شورا تھی، لیکن اس کا قیام عمل میں آیا۔
مصر میں سن 1952 میں جمال عبد الناصر نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے بادشاہت کا تختہ الٹ دیا اور سامراج کے خلاف جد و جہد شروع کر دی۔ جمال عبد الناصر ایک مدت تک عربوں کے ایک بڑے اور محبوب ترین لیڈر کے طور پر پہچانے جاتے تھے، لیکن آخرکار عربی نظریات اور معیشت میں سوشلسٹ رجحانات کی مضبوطی نے مصری مسلمانوں کی بغاوت کو خالص اسلام کے راستے سے ہٹا دیا، جس کا ارادہ سید جمال الدین نے کیا تھا۔ سن 1948 سے فلسطین پر عالمی صہیونزم کے تسلط کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے مختلف طریقوں سے اس ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی کوشش کی، لیکن عرب حکومت کی نالائقیوں اور باہمی اتحاد میں کمی کے سبب مقدس سرزمین کے دفاع کی تمام کوششیں ناکام رہیں اور صہیونی عناصر نے سرزمین فلسطین پر اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ سن 1967 میں چار ملکوں مصر، عراق، اردن اور شام نے اسرائیل کو نابود کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا، لیکن صرف 6 دن کے اندر ہی بدترین شکست سے دوچار ہو گئے۔ اس شکست نے مصر میں جمال عبد الناصر کے زوال کی راہ ہموار کرنے کے علاوہ دنیا بھر کے بہت سے مسلمانوں کی امیدوں کو مایوسی میں بدل دیا۔ دیگر اسلامی ممالک کے مسلمان بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مدرسہ قم کے ایک فقیہ کی قیادت میں ایران میں اسلامی انقلاب کی خبریں دنیا کے کانوں تک پہنچیں۔ وہ عظیم شخصیت بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جنہوں نے سرزمین ایران میں اسلامی انقلاب کے لیے زمین ہموار کرنے کا بیڑا اٹھایا۔
سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی سے حوزہ علمیہ قوم اور نجف میں تعلیم حاصل کی تھی اور 27 سال کی عمر میں درجۂ اجتہاد پر فائز ہوئے تھے، اور اسی عرصے میں انہوں نے علمی و عرفانی علوم کی تکمیل بھی کی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس اور دینی و مذہبی کتابوں کی تالیف کے ساتھ ساتھ علماء کی تربیت پر خاص توجہ دیا کرتے تھے، اور ایران میں سلطنت پہلوی اور شاہی نظام کی وساط پلٹنے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ اسی پہلوی سلطنت کے جس کا آغاز برطانیہ کی حمایت سے ہوا اور جس نے اپنی حکومتی امور امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کے ساتھ جاری رکھے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خدا کے خاطر قیام کے لیے ہمیشہ تیار رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے روز و شب گزارے۔ آپ نے اپنے تالیفات میں ایک نظریہ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ولایت فقیہ کی پیروی کرنی چاہیے، ایک ایسا فقیہ جو اپنے وقت کے حالات سے باخبر اور بہادر ہو، اور یہ مسلمانوں کی فتح کا راز ہے۔ آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد دنیا کے شیعوں کے عالم اور رہنما آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سماجی اور سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے ایرانیوں میں بہت مقبول ہوئے۔ ان کی تقاریر اور پہلوی حکومت کے ناجائز اقدامات کے خلاف استقامت نے لوگوں کو روشن مستقبل کی امید دلائی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں سن 1979 میں ایران کے اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور اس کامیابی کے ساتھ ہی دنیا کے مسلمانوں کی آنکھیں روشن اور دل شاد ہوئے، اور ان کے اندر سامراج سے چھٹکارا حاصل کرنے کی امید دو چندہ ہو گئی۔
ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے دنیا کے مستضعف اور محروم طبقے کو شناخت ملی اور ان کے اندر آزاد منشی کا جذبہ پیدا ہوا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ شیعہ و سنی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والوں کی امیدیں خاک میں مل گئیں، اور بانی انقلاب اسلامی نے ایران کے اسلامی انقلاب کو تمام مسلمانوں سے متعلق قرار دیا اور فرمایا، شیعہ و سنی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والے نہ شیعہ ہیں اور نہ سنی، بلکہ وہ سامراج کے ایجنٹ ہیں۔ جس دور میں ایران کی سرزمین پر اسلامی انقلاب اپنی کامیابی کو پہنچا، اس دور میں پوری دنیا دو بلاکوں میں منقسم تھی، سوشلسٹ رشین بلاک اور کیپٹلسٹ امریکن بلاک۔ دنیا میں کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایسی تحریک بھی ہو سکتی ہے کہ جو نہ سوشلسٹ بلاک سے وابستہ ہو اور نہ امریکن بلاک سے۔ اس فضا میں انقلاب اسلامی لا شرقیہ و لا غربیہ کے شعار کے ساتھ اپنی کامیابی کو پہنچ رہا تھا، جس سے ان دونوں بلاکوں نے خطرے کا احساس کیا اور اس ننھی سی شمع کو خاموش کرنے کے لیے پوری دنیا کی طاقتیں عراق کے مغرور ڈکٹیٹر صدام حسین کی پشت پر کھڑی ہو گئیں۔
لیکن ان کو کیا علم تھا کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کو.
در خیابان شما جون چراغی لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما چون چراغی لاله سوزم در خیابان شما چون چراغی لاله سوزم سینانش تیر تر گردد فرو پیچیدمش تا سینانش تیر تر گردد فرو پیچیدمش شعله‌ای آشفته بود اندر بیابان شما شعله‌ای آشفته بود اندر بیابان شما چون چراغی لاله سوزم
فلسطین میں ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد بہت سے مجاہدین کے گروہ ابھرے جنہوں نے سنی ہونے کے باوجود اپنے اندر خمینی اور ان کے نظریات سے محبت پیدا کی اور ان کے اتحادیوں کی جد و جہد کے طریقوں کو اپنے سر مشق قرار دیا. ایران نے ان مشکل حالات میں بھی مظلوم فلسطینیوں کی حمایت سے ہاتھ نہیں کھینچا، حالانکہ ایران عالمی سپر پاورز کے ساتھ جنگ میں تھا. 8 سال کی مسلسل مسلط کردہ جنگ کے بعد ایران خالی ہاتھ رہتے ہوئے دنیا کی سپر پاورز کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا. ایران نے عدل و انصاف کے پرچم کو بلند رکھا اور مظلوموں اور محروموں کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھا. اس حمایت نے دیگر اسلامی ممالک کے مسلمانوں سے سامراج اور استبداد کے خلاف متحد ہونے کی اپیل بھی کی. ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ اسی جوش اور ولولے سے منائی جاتی ہے جس جوش و جذبے سے اسلامی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کرایا گیا. آج بھی ایرانی قوم اپنی دینی و مذہبی اقدار اور تقدس کی حفاظت کی راہ پر گامزن ہے.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو
درد ما رو چاره کنه، یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه، یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ سلام سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں روزنامہ کیہان سے۔ روزنامہ کیہان جو ایران سے شائع ہوتا ہے، لکھتا ہے ایرانی آئل ٹینکر امریکی پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر 20 لاکھ بیرل لے کر وینزویلا پہنچ گیا۔ رپورٹوں کے مطابق ایران کا ایک دیو ہیکل سپر آئل ٹینکر 20 لاکھ بیرل گیس کنڈیسٹ لے کر وینزویلا پہنچ چکا ہے، اور اس ملک کی قومی پیٹرو کیمیکل کمپنی پی ڈی وی ایس اے کی مرکزی بندرگاہ میں مال اتارنا شروع کر دیا ہے۔ اہم نقطہ یہ کہ یہ اقدام پابندیوں کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ سو آپ کا سلسلہ گزشتہ مالی سال کے دوسرے 6 مہینے میں شروع ہوا تھا، جس کے تحت ایران گیس کنڈیسٹ کے بدلے وینزویلا سے بھاری تیل لے رہا تھا۔ یہ اقدام کراکاس کے لیے انتہائی اہم تھا، کیونکہ انہیں تیل برآمد کرنے کے لیے تیل کو ہلکا کرنے والے کنڈیسٹ کی شدید ضرورت تھی۔ یاد رہے کہ دونوں ممالک کی تیل کی صنعت پر امریکہ نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، تاہم ایران نے اپنے پرچم کے ساتھ 48 لاکھ بیرل گیس وینزویلا کو برآمد کی اور 55 لاکھ بیرل بھاری تیل درآمد کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے تحت ایران کو اپنے پیٹرول کے بدلے وینزویلا سے جیٹ فیول درآمد کرنا تھا۔ ایران کی مدد سے وینزویلا ایندھن کے بحران سے نکل سکا تھا، جس کے بعد اسے تعاون میں مزید فروغ آنے لگا۔ نیو یارک ٹائم لکھتا ہے مغربی ایشیا سے امریکہ کی پسپائی، چین کا داخلہ۔ کئی دہائیوں پر مشتمل جنگوں اور در اندازیوں کے بعد امریکہ مغربی ایشیا سے نکل رہا ہے اور محدود موجودگی پر مجبور ہو گیا ہے، حالانکہ چین اس علاقے میں واشنگٹن کے دوستوں اور دشمنوں سے تعلقات بڑھانے میں مصروف ہے۔ چین کا رجحان امریکہ کی طرح نہیں کہ جو ہر معاملے میں وسیع مداخلت کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ علاقے کے ممالک میں سرمایہ کاری اور تیل کی خریداری کی درخواستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ چین نے افغانستان اور قزاقستان میں سیاسی مسائل کو جنہیں امریکہ کی افغانستان سے پسپائی کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے اپنے مد نظر منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ چین کا ایک اور فرق بھی ہے، وہ اپنے مد نظر ممالک کی داخلہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا اور مخالف حاکموں کی حکومت گرانے کے لیے فوجی بھی نہیں بھیجتا۔ ایران کی چابہار بندرگاہ، عمان کی زخم بندرگاہ، سعودی عرب کے تیل منصوبوں اور امارات کے سامان کے ٹرانزٹ ٹرمینل میں سرمایہ کاری کر کے چین اپنے روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کو توسیع دے رہا ہے۔ اس منصوبے سے چین اپنی لگاتار بڑھتی اقتصادی طاقت میں بھی اضافہ کر رہا ہے اور سرمایہ پذیر ممالک بھی اس میں اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں۔ ایشیا ایکسپریس نے لکھا ہے، عام بجٹ سے عام آدمی کو مایوسی، انکم ٹیکس میں کوئی راحت نہیں، ڈیجیٹل کرنسی آئے گی چلن میں۔ ہندوستانی اخبار ایشیا ایکسپریس مزید لکھتا ہے، وزیر خزانہ نے لگاتار چوتھی مرتبہ عام بجٹ پیش کیا لیکن ان سفارشات میں باتیں بہت ہوئیں لیکن عام آدمی کو بظاہر کوئی راحت نہیں ملی۔ ان بجٹ سفارشات میں انکم ٹیکس کی حد میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ آر بی آئی جلد ڈیجیٹل کرنسی جاری کرے گا، یعنی ملک میں ڈیجیٹل کرنسی کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس ضرورت سے زیادہ ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے جب حکومت نے ڈیجیٹل کرنسی کے دروازے کھولے ہیں۔ اس بجٹ میں امید کی جا رہی تھی کہ کسانوں کے لیے بڑے اعلانات کیے جا سکتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ واضح رہے نرملا سیتارمن وزیر خزانہ نے ہیروں کے زیورات کی کسٹم ڈیوٹی کم کر دی ہے لیکن چھتریوں پر امپورٹ ڈیوٹی بڑھا دی ہے، یعنی زیورات سستے ہوں گے اور چھتریاں مہنگی ہوں گی۔ ادھر حکومت نے ایک بڑا فیصلہ یہ لیا ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس اور سرچارج میں کمی کر دی ہے، یعنی کارپوریٹ گھرانوں کے لیے بڑی راحت، اور حزب اختلاف اس کو بڑا مدعا بنائے گی۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، وفاقی حکومت نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کو جعلی قرار دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ پر عدلیہ سے سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگی قائد نواز شریف پاکستان کے عدالتی نظام اور قوانین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ امریکہ میں بیٹھا ذاتی معالج لندن میں موجود نواز شریف کی جعلی میڈیکل رپورٹس بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی ڈاکٹر کی نواز شریف کی یہ میڈیکل رپورٹ عدالتی نظام اور قانون کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں۔ فواد چوہدری نے یہ بھی کہا کہ جھوٹھی رپورٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، نواز شریف عوام کے پیسے واپس کریں اور آرام سے لندن میں رہیں۔ واضح ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی تازہ طبی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے۔ نواز شریف کی طبیعت سے متعلق رپورٹ میں ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اینجیوگرافی کرائے بغیر لندن سے نہ جائیں، اگر وہ علاج کے بغیر پاکستان گئے تو ان کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین نشریات کے اختتام پر آپ سماعت فرمائیں پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے، پروگرام اسلام کی معرفت کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔ سامعین جس وقت قرآن انسانوں کے لیے قیامت کے میدان کی منظر کشی کرتا ہے تو فرماتا ہے، قیامت وہ دن ہے کہ جس میں سارے انسان منظم صفوں میں خدا کی عادل عدالت میں حاضر ہوں گے اور ان کے افکار و اعمال کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی جائے گی. اس دن لوگوں کے نام اعمال کھولے جائیں گے اور سارے گواہوں کی زبانیں کھل جائیں گی اور ان میں قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی, اور یہ گواہ تمام چھوٹے بڑے اعمال کی گواہی دیں گے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال مناسب شکل میں مجسم ہوں گے. قیامت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ عمل, افکار, اوصاف اور کردار کا مجسم ہونا ہے کہ جسے تجسم اعمال کہتے ہیں. بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جو اعمال انسان دنیا میں انجام دیتا ہے وہ دوسری دنیا میں اس کا سرمایہ ہوتے ہیں, اور آخرت میں اس سرمایہ کی اصلی ماہیت یعنی اس کے اعمال کی حقیقت آشکارا اور نمایاں ہو جائے گی. قیامت کے دن نظام عالم کے درہم برہم ہونے اور قیامت برپا ہونے کے بعد قیامت کی منازل اور مواقف میں سے ایک انسان کے کاموں کے حساب و کتاب کا مرحلہ ہے. یعنی انسان نے دنیا میں جو عمل انجام دیا ہے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اسی سبب سے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب یعنی محاسبے کا دن ہے. اس روز خداوند عالم اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لے گا اور اس دن حساب و کتاب ہوگا. اس سے قبل کے پروگرام میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ نام اعمال کا مسئلہ اور قیامت کی عدالت میں محاسبہ دنیا کے تصور کے برخلاف اور اس سے مختلف ہوگا, کیونکہ عالم آخرت مادی دنیا سے بالا تر ایک عالم ہے. سامعین, ہم نے اسی طرح بتایا تھا کہ ہماری روح اور جسم ہماری پوری زندگی کے اعمال و کردار اور اقوال کا عجیب و غریب اور پراسرار آرکائیو ہے. اسی طرح سے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا انعکاس اور اثر ہمارے وجود پر مرتب ہوتا ہے. ہمارے اچھے یا برے اعمال ہماری روح اور جسم پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں اور نشان راہ دکھاتے ہیں, یعنی زندگی کو جہت دیتے اور بناتے یا بگاڑتے ہیں. یہی اثرات اور نشان راہ قیامت کی عدالت کے گواہوں میں شمار ہوتے ہیں. اس طرح سے ہر انسان کا حساب و کتاب اس کے نیک و بد اعمال کے اثرات کا مجموعہ ہے کہ جو اس کے وجود میں پیوست ہے, اور یہ حساب معین اور معلوم ہے. اس وصف کے ساتھ قیامت کا محاسبہ ایک طرح سے مشاہداتی اور دقیق محاسبہ ہے کہ جو اس عالم کے محاسبوں سے برتر اور اعلیٰ ہے. سامعین, قیامت میں تمام انسانوں سے سوال ہوگا. خداوند عالم سورہ اعراف کی آیت 6 میں ارشاد فرما رہا ہے, بے شک ہم ان لوگوں سے بھی باس پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے, اور خود رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے. اس آیت کی بنیاد پر قیامت میں سوال و جواب کا ہونا بالکل واضح ہے, اور یہ سوال و جواب اور حساب و کتاب عمومی ہوگا. سب سے پوچھا جائے گا, پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا, ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پیغام حق کو پہنچانے, جہل و تاریکی کا پردہ دور کرنے اور ظلم و جور کا مقابلہ کرنے میں اپنے فرائض بخوبی انجام دیے ہیں یا نہیں. البتہ انسانیت کے ان عظیم معلموں کا جواب واضح اور روشن ہے. اس طرح دین حق کے رہبروں اور پیشواؤں کو بھی جواب کو ہونا پڑے گا, اور عوام کو بھی. قیامت میں حساب و کتاب کرنے والا خدا ہوگا, اور ایسا حساب کرنے والا ہے جو انتہائی دانا, حکیم, عادل اور مہربان ہے. وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا, اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے کاموں اور افکار و اعمال, حتیٰ ہماری پوشیدہ نیتوں سے بھی آگاہ ہے. انسان دنیا میں جو بھی عمل چھپا کر یا لوگوں کی نظروں سے بچا کر بھی انجام دیتا ہے تو ان کو بھی خدا دیکھ رہا ہے, اور وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے, اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے. سامعین, قیامت کی عدالت میں فیصلہ اور حکم ذات پروردگار سے مخصوص ہے. تاریخ بشریت کے نشیب و فراز سے بھرے ہوئے ایام میں مختلف قوموں نے جو کام انجام دیے ہیں ان کا خداوند عالم بہت تیزی سے حساب لے گا اور ان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا. ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم چشم زدن میں تمام مخلوق کے اعمال کا جائزہ لے گا اور ان سے حساب لے گا. یہ اس لیے ہے کہ اس کا علم اور قدرت دیگر مخلوقات کی طرح محدود نہیں ہے, اور وہ بندوں کے کاموں سے غافل نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے جسم و جان پر اور ہمارے اطراف کی مخلوقات جیسے زمین، ہوا اور دیگر چیزوں پر اثر مرتب کرتے ہیں۔ اس طرح سے انسان کا سرتاپا وجود ہی، چاہے وہ مجرم ہو یا نیک انسان، اس کا اعمال نامہ شمار ہوتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ، پیر اور کھال اور دیگر اعضائے بدن، حتیٰ زمین اور ماحولیات اور گھر کے در و دیوار کے جس میں وہ زندگی گزارتا تھا، سب ہی اس کے اعمال نامے کا حصہ ہیں۔ عالم تشبیہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے ہر عضو بدن کے اندر ایک کیلکولیٹر اور گنتی کرنے کی مشین ہے، اور قیامت میں حساب و کتاب کے وقت اس کا سارا حساب سامنے آ جائے گا۔ اس لحاظ سے انسان کے وجود کو ایک ایسی گاڑی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جس کی لمحہ بہ لمحہ کارکردگی اس کے آڈومیٹر پر ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ماہرین گاڑی کی طے شدہ مسافت کا بعد میں بیٹھ کر حساب و کتاب کریں۔ اس وصف کے ساتھ کون ہوگا کہ جو انسانوں کے تمام اعمال کا تیزی اور دقت سے حساب لیے جانے پر تو یقین رکھتا ہو، پھر بھی اپنے اعمال و کردار کو توجہ نہ رکھے؟ ایسے میں کون ہوگا جو دوسروں پر بے حساب ظلم و ستم اور تجاوز کرے، بلا سبب جھوٹ بولے اور بلا وجہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے؟ کیونکہ اس طرح کے ناشائستہ اعمال کو قیامت کے دن حساب و کتاب پر عقیدے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ سامعین، اب یہ نقطہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں کن چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت میں انسان کے تمام اعمال، حتیٰ اگرچہ وہ چھوٹے اور حقیر ہوں، پھر بھی ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ زلزال کی آیت 7 اور 8 میں قیامت میں انسان کے اعمال کے مشاہدے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت 47 میں قیامت کے دن دقیق اور غیر معمولی حساب و کتاب کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اور کسی نفس پر اتنا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قیامت کے دن خدا کے عدل و انصاف کا ترازو اتنا زیادہ دقیق اور منظم ہوگا کہ گویا عین عدالت ہے۔ اسی سبب سے وہاں کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی نیک بندوں کی جزا اور پاداش میں سے کچھ کم کیا جائے گا، اور نہ ہی بدکاروں اور گناہکاروں کی سزاؤں میں کوئی اضافہ کیا جائے گا۔ روز قیامت کا حساب بہت دقیق اور ہر طرح کے ظلم و ستم سے آری اور عیب و نقص کے بغیر ہوگا۔ اسی سلسلے میں خداوند عالم فرما رہا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور اس کا محاسبہ کریں گے۔ رائی سرسوں کی قسم کا ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کی پھلیاں سکا کر اس کا بیج حاصل کیا جاتا ہے، جو جسامت میں بہت چھوٹے اور گول گول دانے ہوتے ہیں، اور چھوٹے ہونے میں ضرب المثل ہے۔ قیامت کے روز اچھے اور برے اعمال کو پرکھنے کے لیے ترازو سے کیا مراد ہے؟ بعض کا یہ خیال ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن وزن کے حامل ہوں گے، اور آخرت میں بھی اس دنیا کی طرح معمول کے ترازو نصب کیے جائیں گے تاکہ اس کے وسیلے سے لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے۔ ان کی یہ سوچ اس لیے ہے کہ ان افراد نے آخرت میں اعمال کے میزان اور وزن کا دنیا میں رائج وزن کے مفہوم سے غلط موازنہ کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ترازو اور میزان ناپنے کے پیمانے کے معنی میں ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز کے لیے ناپنے کا ایک آلہ ایجاد ہوا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے ترازو کی شکلیں کس طرح بدلتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ لفظ میزان دوسری چیزوں کے جانچنے کے آلات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے، جیسے میزان الحرارت گرمی جانچنے کا آلہ، میزان الہوا ہوا جانچنے کا آلہ وغیرہ وغیرہ۔ اس بنا پر جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت لوگوں کے اعمال ایک خاص وسیلے سے جانچے جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وسیلہ دنیا کے ترازو کی طرح ہو، ممکن ہے کہ وہ وسیلہ انبیاء و ائمہ اور افراد صالح کا وجود ہو۔ اس مطلب کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ چنانچہ بحار الانوار میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب آئے ونزع الموازین القسط کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بروز قیامت میزان سے مراد پیغمبران کرام اور لوگوں میں سے وہ افراد ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کے نام اعمال میں تاریکی کا کوئی گوشہ نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس جہاں میں جو مرد اور عورت کی روح سے دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے وہ فی الحقیقت دوسروں کے اعمال کا ایک ترازو ہیں، اور جو شخص جس قدر بھی ان سے مشابہت رکھتا ہے وہ اتنا ہی وزن رکھتا ہے، اور وہ افراد جو ان سے کم مشابہت رکھتے ہیں یا بالکل مشابہ نہیں ہے وہ کم وزن یا بالکل بے وزن اور ہلکے افراد ہیں۔ یہاں تک کہ اس جہاں میں بھی دوستان خدا دوسروں کے اعمال کی مقیاس ہیں، لیکن چونکہ اس دنیا میں بہت سے حقائق پردہ خفا میں رہ جاتے ہیں اور قیامت کا دن انکشاف و ظہور کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن یہ واقعات ظاہر و آشکارا ہو جائے گی، اور یہی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موازین جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے، کیونکہ اولیاء حق جو ترازوی اعمال ہیں وہ متعدد ہیں۔ نیز یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی صفت میں ممتاز تھا، بنابراین ان میں سے ہر ایک انسانوں کی کسی ایک صفت کی مقیاس ہے، اور انسانوں کے اعمال و صفات مختلف ہیں، لہذا کسوٹی اور ترازو مختلف ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کا میزان عمل سنگین ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا وہ حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔